إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یکتا ہے، بے مثال ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ دنیا میں اس کا کوئی جسم کا حصہ ہے، نہ کوئی اس کی نسل ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، تن تنہا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یرید، کن کہہ کر اپنے کام کو کر لیتا ہے، ساری دنیا کفر پر جمع ہو جائے اس اللہ کی بزرگی میں اور عزت میں اور عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو اس اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی شان میں کوئی بڑائی نہیں آتی، وہ ایسا بے نیاز ہے، چاہے تو نبیوں کو طائف کے میدان میں پتھر ڈلوا دے اور چاہے تو احد کے میدان میں امام الانبیاء کے دانت شہید کروا دے، وہ بڑا بے نیاز ہے، چاہے بادشاہ کو فقیر کر دے اور فقیر کو بادشاہ بنا دے، چاہے تخت پر بیٹھے ہوئے کو تختے پر لٹکا دے اور چلتے راہ کو ملک کی باغ دوڑ دے دے، اس اللہ کے سامنے ان انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے اور مانگنے پر آئے نوح علیہ السلام تو اس کے بیٹے کو ہدایت نصیب نہ کرے. وہ ایسا اللہ ہے, ایسا بے نیاز ہے کہ امام الانبیاء اپنے چچا کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں تو اللہ ہدایت نہ دے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے, چاہے تو نواسۂ رسول کو کربلا میں شہید کروا دے, اس اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. کروڑہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو شافعی محشر ہیں, جن کے ہاتھ سے نصیب والوں کو حوض کوثر پر پانی نصیب ہوگا, قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا. کروڑہا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو امام الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں, جو اللہ کا وہ نبی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, جو اللہ کا بہت محبوب ہے. کروڑہا درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو سب سے آخر آنے والے نبی ہیں اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں. آج 7 محرم ہے, محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. امت کی بدقسمتی کہہ لیجئے یا جو تقدیر میں لکھا وہ کہہ لیجئے کہ پہلی تاریخ کو ہی, اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور ان کی شہادت کے بعد نواسۂ رسول کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. اور بالخصوص اس ماہ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا قصہ ہر خطیب کے زبان پر ہوتا ہے. واقعہ کربلا ہر شخص اپنے علم کے مطابق بیان کرتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا اسلام سے کتنا گہرا تعلق ہے, اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے, میں اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ ان 3 باتوں پر روشنی ڈالی جائے. پہلی بات یہ کہ جو آج ہر زبان پر یہ شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. گویا عام خطیب اس جنگ کو اسلام کی جنگ کہتے ہیں, اور اسلام کو زندہ کرنے کی ایک بہترین مثال بیان کرتے ہیں. اس سے قطع نظر کہ لوگوں کا کیا خیال ہے, خیال وہی سچا ہے جس کو کتاب و سنت بیان کرے, باقی سارے خیالات باطل. عجیب اتفاق ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم خلیفہ چہارم جسے کہتے ہیں, چوتھا خلیفہ, ہمارے جد امجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کم عمری میں اسلام کو قبول کرتے ہیں اور پیغمبر کے بہترین ساتھی ہیں, ان کی جنگ امیر معاویہ کے ساتھ ہوئی رضی اللہ تعالی. دونوں اپنے اپنے موقع پر, امیر معاویہ یہ کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی کہ عثمان رضی اللہ تعالی کو شہید کر دیا گیا, اور شہید کرنے والے ظالم آپ کی پناہ میں ہیں، آپ کی فوج میں ہیں۔ اور حضرت علی کہا کرتے تھے کہ مجھے حالات بہتر ہونے دو، ان کو سولی پر میں خود لٹکاؤں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ غلط فہمی ہوئی، دونوں میں جنگیں ہوئیں، اور حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ اس پر کسی کو اختلاف نہیں، دنیا کی کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابن عثیر ہو، ابن خلدون ہو، یا کوئی اور تاریخ ہو، حضرت علی کی شہادت حضرت علی کو قتل کرنا، شہید کرنے میں اہل کوفہ کا ہاتھ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاؤں کے نیچے سے جب مصلی کھینچا تو وہ ایک کوفی نے کھینچا۔ اس لیے عرب میں یہ بات، یہ مثل بڑی مشہور ہے کہ کوفی لا یوفی، کہ کوفہ سے کبھی وفا کی ہوا نہیں چلے گی، اہل کوفہ وفادار نہیں۔ کیونکہ حضرت علی مدینے کی بجائے کوفہ کے اندر وہاں پر بیٹھے، اور اہل کوفہ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کیونکہ آج کا موضوع واقعہ کربلا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ جب یزید کی بیعت ہونے لگی، بڑے بڑے صحابہ نے مکہ کا رخ کیا، اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ گھر سے نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے، عبداللہ بن مطیع جو تابعی ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر جانے کا ارادہ؟ کہا کہ میں فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں، آگے دیکھیے اللہ کیا کرتا ہے۔ اب وہ ایک نصیحت کرتے، کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے حسین مکہ چلے جاؤ، پہاڑوں میں اور گھاٹیوں میں چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا کوفہ کا راستہ کبھی اختیار نہ کرنا۔ یہ ایک نصیحت کر رہے ہیں، اور ساتھ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اہل کوفہ نے تیرے باپ علی کو شہید کیا تھا اور حسن کی توہین کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسے بے وفا لوگ ہیں، ان کی طرف نگاہ نہ اٹھانا۔ مکہ میں پہنچے، اہل کوفہ کو بھی خبر ہو گئی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے۔ سلیمان بن سرد کے مکان پر شیعان علی، جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا اور حضرت علی سے محبت کے دعوے دار بھی تھے، انہوں نے اس مکان کا اجتماع کیا، لوگوں کو جمع کیا، اور بڑے بڑے جو کوفہ کے لیڈر تھے انہوں نے اپنے نمائندے کے ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، اور کوفہ کے جو گورنر ہیں نعمان بن بشیر، اس کے ہاتھ پر ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی، نہ جمعہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں، نہ عید کی نماز اس کے پیچھے پڑھنے کو تیار ہیں، ہم اس انتظار میں ہیں کہ آپ آئیں، خلافت کے حقدار آپ ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور نعمان بن بشیر کو قصر امارت سے نکال دیں گے، ہم آپ کے منتظر۔ ایک خط لکھا، اس خط کے پہنچنے کے بعد دوسرا جو خط آیا اس پر 150 افراد کے دستخط موجود تھے۔
پھر انہوں نے لائن ہی لگا دی, خط لکھتے ہی چلے گئے, اور ہر خط میں یہ اصرار تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں, مکے کو چھوڑ دیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر یہ زہر بن گیا کہ میرے باپ کے جو مرید ہیں, ہمارے خاندان کے ساتھ جو منسلک ہیں, شیعان علی جو ہیں وہ بڑے وفادار ہیں, اور میں مکہ کا چھوڑ کر کوفہ چلا جاؤں. اور جب گھر سے نکلے تھے تو عبداللہ نے کہا تھا, حسین جدھر مرضی چلے جانا, کوفہ میں نہ جانا. کوفہ والوں نے تمہارے والد سے وفا نہیں کی تھی, تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گی. حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایک نمائندے کو بھیجتے ہیں, مسلم بن عقیل جو آپ کا رشتہ دار ہے, اور کہا کہ جاؤ حالات کا پتہ کر کے آؤ, کیا حالات ہیں. آپ مکے سے مدینے آئے, مدینے سے دو راہبر لیے راستہ بتلانے والے, اور تینوں نکلے. راستے میں پانی کی کمی کی وجہ سے دونوں راہبر فوت ہو گئے. موت نے آدم ہو جا, اکیلے رہ گئے. پانی آپ کو مل گیا, جان بچ گئی. آپ نے وہاں سے خط لکھا کہ پہلا سفر ہی ایسا حادثے والا ہے, بہتر ہے کہ یہ راستہ اختیار نہ کیا جائے. یہ کربلا کی کہانی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے دوبارہ لکھا کہ نہیں, جاؤ وہاں سے خدود کی بھروار ہے, خط پر خط آ رہے ہیں. آپ پہنچے تو آپ کے ہاتھ پر 18,000 افراد نے بیعت کر لی, ہر کوفی گر رہا تھا. مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کی جو بیعت کی وہ 18,000 افراد, لا تعداد افراد ہیں, سب نے بیعت کر لی. تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں, آپ کوفہ آ جائیں, چھوڑ دیں مکہ چھوڑ دیں. ادھر وہ خط والا لے کر روانہ ہوا, اور ادھر نعمان بن بشیر کو نے خطبہ دیا, نعمان بن بشیر نے, اور کہا کہ بغاوت نہ کرو اہل کوفہ, یزید کی بیعت تم کر چکے ہو, اس بیعت کو مت توڑو, یہ بیعت ہو چکی ہے, جو نہیں لڑے گا میں اس سے بھی نہیں لڑوں گا. نرم طبیعت کے آدمی تھے. کوفہ کے ذمہ داروں نے یزید کو خط لکھا, کہا کہ حالات خراب ہے, انتشار کا خطرہ ہے, کسی اور کو گورنر مقرر کر دو. اس نے ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا, انتہائی سخت. جب وہ پہنچا تو اہل کوفہ نے مسلم بن عقیل کے ساتھ مل کر دارالخلافہ کا گھیرا کر لیا, 18,000 افراد, اور اندر 30 یا 20 اتنے افراد موجود ہیں. بڑے بڑے سردار کوفہ کے جو ابن زیاد کے ساتھ تھے, انہوں نے محل کے اوپر چڑھ کر لوگوں کو ترغیب دی اور ڈرایا, دھمکایا, قتل کر دیے جاؤ گے, قتل کر دیے جاؤ گے, اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. لالچ دی, کہا 18,000 افراد تھے کہ پلک جھپکنے میں سارے کے سارے 30 افراد کے علاوہ سارے اپنے گھروں کو چلے, سب چھوڑ گئے جو کہتے تھے کہ مر جائیں گے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ کوفہ, یہ سرزمین ہی ایسی, یہ دین کے دشمن, نواز رسول کے دشمن تھے, جنہوں نے اپنے ہاتھ سے پیغمبر کے اس بیٹے کو شہید کیا. نبی کو ان بچوں سے بڑا پیار تھا, یہ اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے. مسلم بن عقیل جب وہاں سے پلٹے تو 30 افراد آپ کے قریب تھے, پلٹ گئی قوم. نہ جڑائی ہوئی, نہ جھگڑا ہوا, نہ فساد. ایک کوفہ کے سردار نے خطبہ دیا اور اس کے اہل محلہ پلٹ گئے, دوسرے کوفہ کے سردار نے خطبہ دیا اس کے اہل محلہ پلٹ گئے. جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوفہ سے وفا نہیں ملتی, یہ کوفہ ہی ہے جہاں 40 مفتیوں نے بیٹھ کر فقہ حنفی لکھی اور کتاب و سنت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کوفہ کی سرزمین, یہی کوفہ ہے کہ جب وہ اپنی جماعت کو لے کر نکلا تو مسلم بن عقیل تن تنہا تھا. رات کی تاریکی ہو گئی, لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. حانی کے گھر جا کر آپ نے پناہ لی, دروازہ کھٹکھٹایا. پہلے تو اس نے جان چھڑانے کی کوشش کی اور پھر کہا آ ہی گئے ہو تو آ جاؤ حانی کے گھر میں. اس کو گرفتار کر لیا. تو عورت نامی کے گھر میں جب آپ نے پناہ لی, اس کے بیٹے نے آپ کو گرفتار کروا دیا. مختصر سی باتیں, حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے لایا گیا اور اس نے پکڑ کر آپ کو شہید کر دیا, گردن اڑا دی. مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے اس سے کہا کہ میرا یہ پیغام ہے کہ حضرت حسین کو کہہ دو رضی اللہ تعالی کوفہ کی سرزمین میں نہ آئے. یہ بڑے بے وفا لوگ, کہا ہزاروں نے مرنے کی بیعت کی تھی اور ایک دھمکی پر سب نے مجھے تن تنہا چھوڑ دیا, اور جس کے گھر میں پناہ لی اس کے بیٹے نے مجھے گرفتار کروا دی. یہ خط بھی روانہ ہو گیا. 10 ذی الحج, حج کا موقع, صحابہ کی جماعت حج کرنے کے لیے جا رہی. پہلا خط پہنچا تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے کوفہ جانے کے لیے. اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ ہی نہ, صحابہ کی جماعت بھی ساتھ چلتی. اہل ایمان حج کے لیے جا رہے ہیں اور نواسۂ رسول کوفہ کی طرف جا رہا ہے. دھوکے بازوں نے ایسا خطوط کے اندر زبان کی اور قلم کی مار دی کہ نواسۂ رسول کو یہ یاد نہ رہا کہ میرا باپ بھی کوفہ میں گیا تھا, پھر زندہ واپس نہ آیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لوگوں کو خبر ہوئی, سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, آئے اور آ کر کہا حسین کوفہ کی طرف نہ جاؤ, کوفہ نہ جاؤ, یہ دغاباز لوگ ہیں, یہ دھوکے باز انسان ہیں, ان کی طرف نہ جاؤ. یہ کہہ کر چلے گئے. عبداللہ ابن عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت عمر کے بیٹے, کہا مجھے خبر ہوئی حسین تم کوفہ کی طرف جانے والے ہو, میں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کوفہ نہ جاؤ, کوفہ کی سرزمین وفاداروں کی نہیں بے وفا لوگوں کی. عبداللہ بن جعفر نے اپنے دو بیٹے عون اور محمد کو خطوط دے کر بھیجا اور کہا کہ حسین کو کہو یہ خط دے دو اور کہو کہ کوفہ نہ جائے, کوفہ کی سرزمین خون کی پیاسی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پھر پلٹ کر آ گئے اور آ کر کہا میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ, تیرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا, یا دنیا لے لے دنیا میں رہو
یا آخرت کو ترجیح دے لے، اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے. اے حسین اپنے دامن کو اس دنیا کی نعمتوں سے علیحدہ کر لو اور اپنے نانا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آخرت کو ترجیح دے لو، اور اگر جانا ہی ہے تو اپنی عورتوں کو اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو ان کو ساتھ لے کر نہ جاؤ. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے ساتھ ساتھ نواسۂ رسول کے خاندان کو ذبح کر دیا جائے گا. یہ علن اعلان 10 ذی الحج کو مکہ کی زمین پر کبار صحابہ حسین کو سمجھا رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی، اگر اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوتا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہوتا، تو صحابہ حضرت حسین کو کبھی نہ سمجھاتے، کبھی نہ سمجھاتے، یہ یہاں سے چل پڑے. اور عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی، کہا بچ جاؤ، گھوڑے کو پکڑ لیا، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں تیرے سامنے لیٹ جاؤں گا اور تو اپنے گھوڑوں کے سموں سے مجھے نعروں دے گا اور رک جائے گا، اللہ کی قسم میں لیٹ جاتا. لیکن حسین تو نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ کوفہ ضرور جانا ہے، لیکن خاندان کو لے کر بچ مت جا. حضرت حسین کہنے لگے، رونے لگ گئے عبداللہ ابن عمر، اور حسین بھی رونے لگ گئے، کہا ارادہ کر چکا ہوں، اب کوفہ ہی جانا ہے. چل پڑے حسین رضی اللہ تعالی. ایک مقام پر پہنچے، فرزوق یا فرزق دو نام آتے ہیں، ایک ہی شخص کے نام ہے، ایک جگہ پر فرزق ہے اور جگہ پر فرزوق. شاعر ہے، اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے، کہا اے حسین تو نے ٹھیک آدمی سے سوال کیا ہے، میں کوفہ سے آ رہا ہوں، میں بتلاتا ہوں ان کا حال کیا ہے. جو ہی آپ کوفہ میں پہنچیں گے، جن لوگوں کے خطوط آپ کے پاس ہیں ان کے ہاتھ میں تلواریں ہوں گی، حسین تیری قدموں پر پڑیں گے. حیران رہ گئے، یہ حال ہے ان کا. مقام سالبیہ پہ پہنچے، ایک نمائندہ ملا اور خبر دی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. وہ 18,000 کی جماعت، وہ 18,000 کی جماعت پلٹ گئی اور آپ کے ساتھی کے ٹکڑے کر دیے گئے. آپ نے ارادہ کیا کہ میں پلٹ جاؤں، جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں. بنو عقیل، عقیل کی اولاد کہنے لگی، نا ہم اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیں گے، ہمارے بابا کو کیوں شہید کر دیا گیا، کیا جرم تھا اس کا، بدلہ لیں گے، واپس نہیں جائیں گے. حسین کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خاندان کے افراد جن میں عورتیں بھی شامل، بچے بھی شامل، بوڑھے بھی شامل، آپ کے ساتھ پہنچے. کہانی تو بہت لمبی ہے، لیکن جو میری جمعے کی 3 باتیں ہیں، کیا یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، ان سے متعلقہ گفتگو ہے. یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی یہ چند افراد جہاد کے لیے نہ نکلتے. اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی، مقام سالبیہ پر مسلم بن عقیل کی شہادت کا سن کر نواسۂ رسول جہاد سے کبھی منہ نہ موڑتا، کہا ارادہ یہ ہے کہ واپس چلتے ہیں. کوفے کے بارے میں وہ بات ثابت ہوئی جو میرے بزرگوں نے کہا تھا کہ وفا نہیں ملے گی. یہ تو عقیل کی اولاد نے کہا کہ نہیں، واپس کیسے چلے جائیں، بابا کو جو مار دیا ہے بدلہ لیں گے. وہاں پر پہنچے، ابن ریاض کی فوج نے گھیر رکھا ہے، میدان کربلا ہے، مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے. آپ نے کہا کیوں آئے ہو، کہا تیرا راستہ روکنے کے لیے آئے ہیں. کہا میرا راستہ کیوں روکتے ہو، یہ تمہارے خطوط ہے، تم نے بلایا، تم نے بلایا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. جاؤ ہماری سنیوں کی تاریخ ہو یا اہل تشیع کی تاریخ ہو، ہر تاریخ دان نے یہ بات نقل کی ہے، جس کتاب کو تاریخ کا کتاب، تاریخ کی کتاب کہا جائے، اس کتاب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ جس کتاب کو کہا جائے، کہا تم نے بلایا ہے، میں مرضی سے نہیں آیا۔ اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی، کہتے ہیں تم مسلمان نہیں ہو، تم ظالم ہو، اور میں اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں، یا اسلام کو قبول کر کے ٹھیک ہو جاؤ ورنہ تلوار تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ کہا کیوں راستہ روکتے ہو، کیوں راستہ روکتے ہو؟ اگر تم نے نہیں بلایا یہ تمہارا خطوط ہے، اگر نہیں پھر میرا راستہ چھوڑ دو، جاؤ اپنے بڑوں سے کہہ دو واپس جدھر سے آیا ہوں ادھر مکے واپس چلا جاتا۔ اور لوگوں، اگر یہ کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا، وہ نواسا رسول کیا جو جہاد سے منہ موڑ لے، جو ڈر جائے اسے ہم نواسا رسول نہیں کہتے، جہاد سے منہ پھیرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ کہا جدھر سے آیا ہوں ادھر واپس چلا جاتا ہوں مکے کی سرزمین پہ، ادھر جانے نہیں دیتے تو یزید کے پاس جانے دو، میرا رشتہ دار ہے، میں جانوں اور وہ جانے، ہم معاملہ اپنا خود طے کر لیں گے۔ اگر ادھر بھی نہیں جانے دیتے، کسی ایسی سرزمین پر جانے دو جہاں کوئی کفر اور اسلام کی جنگ ہو رہی ہو، جہاد ہو رہا ہو، میں وہاں جا کر کام کرتا۔ یہ تین شرائط دنیا کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ پہلی بات، واپس چلا جاتا ہوں، گویا اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی۔ دوسری بات، یزید کے پاس چلے جانے دو، میں جانوں اور یزید، ہم اپنا معاملہ خود طے کر لیں گے، گویا آپ اسے کافر نہیں سمجھتے تھے۔ اگر حسین اسے کافر اور شرابی اور دانی سمجھتے ہوتے تو کبھی یزید کے پاس جانے کا سوال بھی پیدا نہ ہوتا۔ گویا پھر قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ بالکل بکواس۔ یہ صوفی والوں نے سادات کی نسل کو ختم کرنے کے لیے یہ مار کر رہا تھا، کہاں کہیں بھی نہیں جانے دیتے، نہ یزید کے پاس جانے دیتے ہیں نہ واپس جانے دیں گے، اس سرزمین پر آپ کو ادھر ہی شہید کریں گے۔ گفتگو ہوتی رہی، آخر لڑائی ہوئی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی۔ اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی، اسلام اور کفر کا مارکا ہوتا، تو آپ کے ساتھ باقاعدہ اسلامی فوج ہوتی، کبار صحابہ حج کی بجائے آپ کے ساتھ چلتے۔ اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی، آپ کو روکتے نہ، منع نہ کرتے، وہ تو ایک ہی بات کہتے تھے، کوفے سے وفا نہیں ملے گی، حسین وہاں پر تم شہید کر دیے جاؤ۔ یہ مارکہ کربلا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی ان کی شہادت ایک عظیم شہادت ہے، ان کو مظلوم آنا شہادت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کوئی یہ کہے کہ حسین اور یزید دونوں برابر ہیں، دونوں ایک پلڑے میں ہیں، یاد رکھیے ہزاروں یزید جمع ہوں، حسین کی جوتی پر قربان ہے، یہ نواسا رسول ہے، یہ صحابی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ شخص ہے جب یہ مسجد میں داخل ہوتا پیغمبر خطبہ دے رہے ہوتے اور یہ لمبی قمیض کی وجہ سے گر پڑتے، پیغمبر خطبہ چھوڑ کر ممبر سے ادھر کر اس کو کاندھوں پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہم حسین کی شہادت کے قائل نہیں یا اس کی عظمت کے قائل نہیں، یہ ایک الگ، اسی جمعے کا دوسرا جز۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی ایک عظیم شخص ہے، پیغمبر نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسن اور حسین یہ میرے دو پھول ہیں، یہ جنت میں دیوانوں کے سردار ہیں، جنتی شخص ہے۔
کسی نے کہا کانے پر سوار دیکھ کر حضرت حسین کو کہ تجھے بڑی اعلی سواری ملی ہے، بڑی اعلی سواری ملی ہے، جس کے کانے پر سوار تھے اس نے کہا ابو بکر، اس نے کہا کہا اگر سواری اعلی ہے تو سوار بھی بہت اعلی ہے، بہت اعلی ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا یہ حسن میرا بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا. جب علی فوت ہوئے، شہید ہوئے، امیر معاویہ کے مقابلے میں حسن آئے اور اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا تھا. مسلمانوں کی دونوں کی تلواریں جماعتوں کی میان کے اندر کر دی تھی. لیکن کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم یزید کو کافر اور مشرک اور بےمان اور زانی اور شرابی کہتے ہیں. ہم وہی بات کہتے ہیں جو حضرت حسین نے کہی رضی اللہ تعالی کہ یزید میرا رشتہ دار ہے، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میرا اور اس کا معاملہ ہے، ہم آپ اس میں طے کر لیں گے، آپ اس میں طے کر لیں گے. میرے بھائیوں، یہ اسلام اور کفر کا معرکہ نہیں ہے، اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، اور یہ اتنی بڑی شہادت بھی نہیں کہ اسے سید الشہداء کہا جائے. سید الشہداء وہ امیر حمدر رضی اللہ تعالی. پیغمبر نے کہا تھا قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سب سے بڑا سردار امیر حمدر، جس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، جس کے کلیجے کو ہندا نے چبا لیا تھا، اس کی شان بڑی اعلی ہے. لیکن یہ بھی شہادت ہے، اہل کوفہ نے بغاوت کی، اہل کوفہ نے دبا دیا، اہل کوفہ نے فرار کیا، اور اہل کوفہ میں سے ایک شخص نے عمرہ کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ احرام بنا ہوا ہو اور کوئی مکھی مار دے اس کا کفارہ کیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تھا انت عراقی، اس کی شکل کو دیکھ کر کہا تو عراق کا رہنے والا ہے، کہا تھا میں عراق کا رہنے والا ہوں، کہا ظالمو آج تم مکھی مارنے پر کفارہ پوچھتے ہو، کل تم نے پیغمبر کے نواسے کو شہید کیا تھا، اس کا کفارہ کبھی نہیں پوچھا. گویا عبداللہ ابن عمر جانتے تھے کہ اس کو پیغمبر کے نواسے کو شہید کرنے میں حکومت کی بجائے عراقیوں کو کیوں کا ہاتھ ہے. اپنے آپ مار کر حضرت حسین کو آج کہتے ہو یا حسین، آپ کہتے ہو خود خط لکھ کر بلایا تھا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تمہارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اٹھا کر دیکھو ان کتابوں کو، تم نے خطوط لکھے سلیمان بن سب کے مکان پر، شیعان علی نے اکٹھ کیا تھا اور خط لکھ کر کہا تھا ہم تیرے باپ کے بھی ساتھی ہیں، حسن کے بھی ساتھی ہیں، حسین تیرے منتظر ہیں، اور بلا کر حسین کو شہید کرنے والے ظالم ہو تم، اور کہتے ہو کہ سنیوں نے شہید کر دیا تھا. گالیاں یزید کو دیتے ہو، اور یہ اللہ کا عذاب ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہے. آخرت میں تو عذاب گندک کا لباس ان کو پہنایا ہی جائے گا، جہنم کا یہ ایندھن بنیں گے، دنیا میں بھی اللہ ان کو دنیا والوں کے سامنے دکھاتا ہے یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ دنیا کے اندر بھی اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیستے ہیں، کہ دنیا کے اندر بھی عذاب، آخرت کے اندر بھی عذاب. قوم کہتا ہے سنیوں کا اس میں ہاتھ ہے، حسین سنیوں کا رضی اللہ تعالی، اہل توحید کا، موحدین کا، حسین جیسا شخص. پیغمبر آ کر پوچھتے ہیں میرے پھول کہاں ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا باہر کھیل رہے ہیں، آپ نے بلایا، آپ نے بلایا. اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ پیغمبر کے چہرے سے بہت ملتا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے حسن کا چہرہ پیغمبر کے چہرے سے بہت ملتا تھا. پیغمبر کو ان سے اتنی محبت، اتنا پیار، اور کوفیہ میں بلا کر کربلا میں ان کو ایسا شہید کیا، اور شہادت کے بعد سارا نزلہ سنیوں پر گرا دیا کہ انہوں نے مارا، یہ یزید کے فلاں لگتے ہیں، یہ یزید کے فلاں لگتے ہیں. میرے بھائیوں، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یزید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، رب تم سے کبھی نہیں پوچھے گا یزید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اگر یزید مجھ اللہ ایسا انصاف والا ہے اس دن جانوروں کو انصاف ملے گا، حسین کو انصاف اللہ نہیں دے گا؟ اللہ ہم سے پوچھے گا تم کیا کر کر آئے ہو، تمہاری کیسی زندگی تھی؟ پھر تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، احادیث پڑھ کر دیکھ لیجئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر کی اکثر احادیث کو بیان کرنے والے ہیں، خبر ہوئی کہ لوگ یزید کی بیعت کو توڑنے والے ہیں، آپ نے خطبہ دیا، اپنے خاندان کے افراد کو جمع کیا اور کہا کہ سنو، ہم نے یزید کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیعت کی ہے، اب اگر کوئی اس بیعت کو توڑے گا اس کا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی۔ یہ صحابہ کی جماعت تھی۔ عبداللہ ابن زبیر مکہ کے اندر طواف کرتے ہوئے، نفل پڑھتے ہوئے، انہیں خبر ہوتی ہے کہ حسین کوفہ کی طرف تیاری کیے کھڑا ہے، اور آ کر کہا حسین کوفہ کی طرف مت جا، پہاڑیوں اور گھاٹیوں میں چلا جا، وہاں بیٹھ کر لوگوں کو دعوت اپنی طرف بلا، اگر کوفہ میں تو اس حال میں چلا گیا تیرے خاندان کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ہر شخص جانتا، ہر صحابی کو خبر تھی کہ یہ کوفہ بے وفا لوگوں کا مرکز ہے، یہ کوفہ ایسی سرزمین ہے کہ قیامت تک یہاں سے دین کے دشمن پیدا ہوتے ہی رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اب 10 محرم آنے والا ہے، یہ 7 محرم ہے، 10 محرم کو ایک فرقہ ماتم کرے گا، پیٹے گا، نوحہ کرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں بین کرے، نوحہ کرے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو گندک کا لباس، خارش زدہ لباس جس کو آگ پکڑتی ہے وہ پہنا دے گا اور جہنم کا ایندھن بنا دے گا، جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ ہم سنی تو نوحہ نہیں کرتے، ہم تو نہیں پیٹتے۔ پیغمبر نے فرمایا جو شخص کسی صدمے پر اپنے ان رخساروں کو پیٹے، اپنے بالوں کو نوچے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، فرمایا محمد کی جماعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو نہیں کہتے آج جو ماتم کرتا ہے، پیٹتا ہے، نوحہ کرتا ہے، گریبانوں کو پھاڑتا ہے، بالوں کو نوچتا ہے، چار پائیوں کو الٹا بچھا دیتا ہے، یاد رکھو محمد کریم کا اعلان ہے، اس جماعت کا پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ پھر میرا اور آپ کا کیسے ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کا روزہ رکھو، اللہ تعالی تمہارے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 10 محرم کا روزہ، 10-11 کا یا 9-10 کا، دو روزے رکھو، لیکن یاد رکھیے اس 10 محرم کی شہادت حسین کا اس روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے، پوچھا اہل کتاب تم یہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو؟ اس وقت تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی تھی، کیوں رکھتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی، آج کے دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آزادی دی تھی، بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا گئے تھے، ہم شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ میرے قریب ہے، میرا نبی بھائی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تمام انبیاء اللہ کے بھائی ہیں، تمام انبیاء، موسیٰ تو میرا بھائی ہے، تم ایک روزہ رکھتے ہو۔ اپنے صحابہ کو کہا تم ان یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے رکھو، ایک 10 محرم کا روزہ، یا پھر 9-10 کا، یا 10-11 کا روزہ رکھو، تاکہ اہل کتاب کی مخالفت بھی ہو جائے اور اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے۔ اس روزہ رکھنے سے ثواب کتنا ملے گا؟ فرمایا 1 سال کے گناہ رب معاف کر دے گا۔ لیکن اس روزے کا شہادت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو پہلے سے نبی نے فرما دیا تھا، جو دین میں ثابت ہے، جو دین میں ثابت ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا سوگ 3 دن ہے، 3 دن ہے، 3 دن کے بعد اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ بس حضرت حسین کی شہادت کو تو عرصہ بیت گیا ہے،
کبھی محرم میں عمر کی شہادت بھی یاد آئی؟ کبھی نہیں یاد آتی. مظلوم عثمان کی شہادت بھی یاد آئی؟ کبھی یاد نہیں آتی. میرے بھائیوں اسلام پر رہیے اور یاد رکھیے 10 محرم کو آپ کے گھروں میں حلیمیں آئیں گی. یہ حسین کے نام کی حلیم ہے, یہ علی اصغر کے نام کی سبیل ہے, یہ علی اکبر کے نام کا دودھ ہے. یہ تقسیم ہوگا. اہل محلہ میں لوگ رہتے ہیں, رافضی گھروں میں رہتے ہیں, اس بستی میں بستے ہیں, وہ یہ تقسیم کریں گے, پکائیں گے. یاد رکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, اور ایک آیت میں وما اہل لغیر اللہ بھی, کہ جو شے غیر اللہ کے نام پر ہو اللہ نے حرام کر دیا اس کو. مت رواداری کے اندر رہیے کہ شاہ صاحب ناراض ہو جائیں گے, اب حسین کے نام کی حلیم لے لو کھائیں گے نہیں. اللہ کے بندو آج نہیں کھاؤ گے کل مر جاؤ گے, پرسوں اولاد لے گی کہ ابا جی لے لیا کرتے تھے وہ کھا بھی لیں گے. توحید گھروں سے پٹے گی. علم اعلان اس کو کہے کہ نہیں یہ غیر اللہ کے نام کی ہے اور اللہ نے اس کو حرام کر دیا. غیر اللہ کے نام کا نہ دودھ پیا جا سکتا ہے, نہ پانی پیا جا سکتا ہے, نہ کوئی اور شے کھائی جا سکتی ہے. ان کو اسلام کی دعوت اچھے انداز میں دیجئے کہ اللہ کے بندو اگر دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو. کھل کر کہیے کہ آج کوئی شے نہیں کھائی جائے گی, یہ غیر اللہ کے نام کی ہے. رب کا قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اس محرم کے دنوں میں محرم کی بدعات سے محفوظ رکھے, اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور 10 محرم 9, 10 یا 10 اور 11 کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کربلا کا جو یہ واقعہ ہے جو عظیم سانحہ ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. لیکن گالیاں کسی کو مت دیجیے, کافر کسی کو مت کہیے, نہ یزید کو گالیاں دیجئے نہ کسی اور کو گالیاں دیجئے. جو کہانی ہے وہ مختصر سی کہانی ہے, کوفہ والوں نے بلا کر نواسۂ رسول کو شہید کر دیا. دھوکے باز لوگ ہیں, ان کوفیوں سے قیامت تک بچیے, اور کوفہ سے بننے والے ہر فکر کی مخالفت کیجئے اور کتاب و سنت کے داعی بنیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.